چلیے اب آتے ہیں سٹوری پہ. حضرت یوسف کا خواب کیا تھا اور کہانی کیا ہے. حضرت یعقوب جو اللہ کے نبی تھے, ان کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے 2 بیٹے یوسف اور بنجامین علیہ السلام ایک بیوی سے تھے. انہوں نے ایک اور شادی کی, ان سے 10 بیٹے ہوئے, جس میں یہودا سے لے کر کئی اور نام آتے ہیں. یاد رکھیے کہ دوسرے بھائی بڑے تھے, یوسف اور بنجامین چھوٹے تھے, یعنی یہ دوسری بیوی سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام شکل کے بھی بہت پیارے تھے, عادات کے بھی بڑے پیارے تھے. پوچھئے خود سے میری شکل کیسی ہے. اپنی شکل کے بارے میں کتنے کہتے ہیں کہ اس کی شکل بہت پیاری ہے. ہاتھ کھڑا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. الذی خلقک فسواک فعدلک. سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلقک, میں ہوں وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک, بہتر کیا, عدلک, درست کیا. آپ کی میری صورتیں اللہ کا فیصلہ, کبھی برا نہ کہیں, سب اچھے. یصورکم فی الارحام, سورۃ آل عمران کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. تو شکل تو اچھی اللہ نے بنائی, عادتیں اچھی آپ بنائیں گے. نہیں پسند نہ شکل تو عادتیں اچھی کر لیں. اچھی عادتوں کا نور شکل کے اوپر پڑ جائے تو وہ عام سی شکل بھی بڑی پیاری لگتی ہے. تو یہ ہے سونے پہ سہاگا, یہ ہے نورن علی نور, کہ شکل بھی اچھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے بچپن میں خواب میں ان کو خبر دے دی کہ یہ اپنے وقت کے نبی بنیں گے. یہ پیارا سا خواب 8 یا 9 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ نے اس کو دکھایا. باپ نے کہا کہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا, اس لیے کہ یہ فطرت ہے. سگے اور سوتیلے کا فرق انسان کے دل میں آتا ہے. دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی بھی تھے. یوسف کے یہ صرف باپ ہی نہ تھے بلکہ نبی ہونے کے ناطے وہی بات جو ابھی وضاحت کی کہ اچھا خواب کسی کو نہ سناؤ, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو کہہ دیا. یعنی وہی نصیحت کی جو ابھی اللہ کے نبی کے تھرو ہمیں پتہ چل گئی کہ خواب نہ سناؤ. یہ بدگمانی پیدا کرنا مراد نہیں تھا, اور ساتھ ہی حضرت یعقوب نے یہ پہچان لیا کہ یہ بیٹا میرا بڑا قابل بیٹا ہوگا. آپ دیکھیے کہ جن لوگوں سے اللہ نے بڑے ہونے پر کوئی بڑے کام کروانے ہوتے ہیں, عموماً ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں ان کو آپ بچپن ہی میں کچھ نہ کچھ عام چیزوں میں دوسرے لوگوں سے خاص دیکھیں گے. مثلاً بردباری ہوگی, تحمل ہوگا, یعنی اپنے بارے میں پوچھئے بچپن سے آپ کیسی تھی. کچھ لوگ بچپن سے بہت ڈیسنٹ, سوبر, مہذب, تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, اور کچھ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شروع سے ہی پرتور جو ہے وہ ڈالنے لگتا ہے انسان کے اوپر. بہرحال اب آیت نمبر 7 کیا ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے. جو قصہ مکہ والوں نے پوچھا تھا اور اس پر یہ سورت نازل ہوئی. ان آیات میں اب ذرا یہ سوچئے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں اپنے بھائی اور والد کے لیے کس طرح بات کر رہے ہیں. بات کیا کر رہے تھے وہ بھی سن لیجئے, بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے. کہنے لگے اس قال الا یوسف و اخوہ احب الى ابینا منا و نحن عصبۃ. اور یوسف کے بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی تو ہماری نسبت باپ کو زیادہ ہی پیارے ہیں, جبکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں. ان ابان لفی دلال مبین. ہمارے باپ تو بڑے کھلے خبط میں پڑے ہوئے ہیں, بھٹک گئے ہیں. یعنی دیکھیے ٹون کتنی بری ہے. کیا پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں بری انداز سے بات کر رہے ہیں. تو نوٹ کیجئے, یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں. جب بھائی دوسرے بھائیوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں یا بدگمان ہونے لگتے ہیں اور باپ پر الزام لگاتے ہیں تو یہ بھی بے حیائی کی قسم ہے. پیچھے بات کی تھی نا حضرت نوح کے بیٹے کی صورت میں, تو یہاں بھائی بھائیوں کے بارے میں بری بات کرنا بھی حیا کے منافی ہے. دیکھا جائے تو ہر بچے کے دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ میرے امی ابو دوسری بہن یا دوسرے بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور جہاں سگے سوتیلے کا فرق ہو جائے تو یہ فرق اور بڑھنے لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں سبلنگ جیلسی. حالانکہ وہ جیلسی نہیں ہوتی, صرف بچہ توجہ لینا چاہتا ہے, ورنہ بچے کے اندر حسد کے اور اس طرح کے مادے نہیں ہوتے. ان آیات میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنی محبت سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں, اور جہاں ان کے بھائی اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بہکا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے فرق. اگر ماں باپ کو اپنے بچوں میں سے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم پیار کرتا دیکھیں تو اس کو اپنے اوپر لیں. اگر آپ کو ایسا شک ہو تو ماں باپ کو نہ دیکھیں بلکہ خود کو دیکھیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اخلاق ہمیں محبت دلاتے ہیں. ہر بچے کے اندر ایک الگ خوبی ہوتی ہے, ماں باپ ہونے کے ناطے ہر بچے کے لیے ان کے دل میں اتنا ہی پیار ہوتا ہے. ماں ایک ہی وقت میں ہر بچے کو اتنا ہی پیار دیتی ہے, ویسے ہی ہر بچے کو دودھ پلاتی ہے, ویسے ہی ان کی گندگی صاف کرتی ہے. لیکن انسان اپنے رویوں سے محبت لیتا ہے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں, صرف دوسرے بچوں تک نہ رہیں. یعنی اگر آپ میں سے بھی کبھی کسی کو یہ شک ہو, اور کئیوں کو بوڑھے ہونے تک رہتا ہے, مجھ سے تو پیار ہی نہیں کیا آپ نے, ایسے ہی پال دیا, ہاں, تو اس وقت سوچیے کہیں آپ کی عادات تو ایسی نہیں کہ جن کو دل ہی نہیں کرتا پیار کرنے کو. دیکھیے, استاد شاگرد کا رشتہ ہو, ماں باپ کا رشتہ ہو, کسی بھی دو انسانوں کا رشتہ ہو, ایک حصے کو کہتے ہیں خلاق. قرآن میں آتا ہے ان کا کوئی خلاق نہیں ہوگا. آپ خلاق کی ڈسکرپشن پڑھیں, وہ حصہ جو بندہ اپنے اخلاق سے لے لیتا ہے. ہمارے کلچر میں ایک بڑی معروف کہاوت ہے, زبان شیری ملک گیری. جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے نا, پورا ملک اس کا گرویدہ ہوتا ہے. آپ چیک کیجئے اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کو کرتی ہوں. اگر لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے, میری بات نہیں مانتے, میری برائی کرتے ہیں, مجھ سے جان چھڑاتے ہیں, تو کہیں میرے اندر ایسی اخلاقی برائیاں تو نہیں کہ جس کو میرے سگے بہن بھائی بھی مجھ سے دور ہو جائیں. دوسروں کی بات تو دور کرنی, تو اپنی اصلاح کریں, محبتیں خود ہی مل جائیں گی انشاء اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد ایک آیت نمبر 32 میں کچھ محاسبے کے نقطے ہیں. اور آیت 32 کیا ہے؟ یوسف کی جوانی کی آیت ہے. اور اس میں کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راوتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکونن من الصاغرین. کیا ہے اس میں محاسبے کے نقطے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ حسن کے گرویدہ ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے جو نعمت زیادہ ہوتی ہے اس کا فتنہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر حسن کے ساتھ آبرو اور عزت کی حفاظت کا خیال نہ ہو, تو وہی حسن انسان کے لیے اس طرح عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو آنکھ میں جانا پڑتا ہے. تو ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں, کیا ہم نے اپنے حسن کو دوسروں کے لیے فتنہ تو نہیں بنایا ہوا؟ ہر عورت اور ہر لڑکی سوچے, جب میں پہن اوڑھ کر بن ٹھن کر باہر جاتی ہوں, دیکھیں پہن نہ اوڑھنا الگ بات ہے, وہ فتنہ نہیں ہے. پہن اوڑھ کر جب میں غیر مردوں میں جاتی ہوں, تو میں دوسروں کے لیے فتنہ تو نہیں بنتی. کیا میں اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ نمایاں کر کے تو دنیا میں نہیں چلتی پھرتی؟ اور جب میں باہر جاتی ہوں, تو اس وقت دوسری عورتوں اور مردوں پر میرے حسن کا کیا اثر پڑتا ہے؟ آج کہتے ہیں یہ جدت پسندی ہے, جدت کے نیو ماڈرنزم, لیکن یاد رکھیے بے حیا ہونا ماڈرن ہونا نہیں, یہ انسانیت سے گرنا ہوتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتیں خود اس طرح کی دعوتیں دینے لگیں گی, جیسا کہ اس قصے میں بیان کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں جو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, اس سے کس طرح بچیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام بچپن سے کیجیے. آپ اپنے بچوں کے اندر حیا کا مادہ پیدا کیجیے. بچپن سے بچیوں کو با حیا لباس پہنائیے. لڑکوں کی عمر 10-12 سال ہونے کی لگے تو ان سے کہیں کہ نگاہ جھکا لو, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنو. ہم سب یہاں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ایک عورت گھر سے باہر جاتے ہوئے شیشے پر آخری نگاہ ڈال کر جائزہ لے, کریں گے یہ کام؟ کون کون کرے گا آپ میں سے؟ الحمدللہ, اللہ آپ کو برکت دے. کیا میں ایک با حیا لڑکی لگ رہی ہوں؟ کیا میں ایک با حیا عورت لگ رہی ہوں؟ کیا میں فاطمہ کی اور عائشہ کی رضی اللہ عنہما, ان کی رشتہ دار لگتی ہوں؟ میرا حسن دوسروں کے لیے فتنہ تو نہیں بن چکا؟ پھر اسی طرح حیا کو پیدا کرنا ہے تو نماز پڑھیے. حیا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نماز سے. کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے ہم جو لباس پہنتے ہیں, اس کے ساتھ خود بہت حیا آنے لگتی ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک سے گہرا تعلق رکھیے, کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ کا ایمان بڑھتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ قرآن پاک سے جڑتے ہیں, ان کا لباس اور حلیہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی, وجہ کیا ہے کہ اندر ایمان آنے لگتا ہے, انسان ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس طرح ایک اور چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ صحابیات کے قصے, صحابیوں کی باتیں بیان کی جائیں. اپنے بچوں کو حضرت فاطمہ عائشہ کی کہانیاں سنائیے, آپ دیکھیں گے کہ اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی چند دن پہلے بھی کسی بچی سے میری بات ہوئی تو میں نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ بیٹا میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ موٹے کپڑے پہنو, دوپٹے لو, چادر لو, حجاب کرو, نقاب لو, گو کہ میرا دل تو یہی چاہتا ہے, لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی, میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گی, قرآن پڑھو, سمجھ کے پڑھو. جس دن آپ نے قرآن کا اصل لے لیا نا, آپ کو خود شرم آئے گی اپنے حال کو دیکھ کر. تو اپنی زندگی میں یہ اصول بتا, اپنی بیٹیوں کو, بہوؤں کو, ارد گرد رہنے والوں کو, اپنی دوستوں کو, جب آپ ایسا لباس پہنا دیکھیں جو حیا کے تقاضے نہیں پورے کر رہا, تو فوراً ان کو کہیے, اس بات کا مشورہ دیجئے کہ چلیے آئیے مل کے قرآن پڑھتے ہیں. ڈائریکٹ تنقید کریں, یہ نہ پہنو, آدھی بازو نہ پہنو, شلواریں ایسی, وہ اس سے بعض دفعہ وہ لوگ جو پہلے دین سے دور ہیں وہ اور دور ہونے لگتے ہیں. اشارہ کیا جا سکتا ہے, شاید ان بیچاروں کو پتہ ہی نہ اور اتنے بھولے ہو کہ آپ کے اشارے سے ٹھیک ہو جائیں, لیکن بہت رگڑنا نہیں چاہیے ایسے موضوعات پہ. لوگ قرآن پڑھیں گے, قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جن میں حیا نہیں کرنی چاہیے, مثلاً سب سے پہلی چیز, علم سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. عربی زبان کی کہاوت ہے, دو میم ایسے ہیں جو کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے, اور اس میں ایک ہے متکبر, بڑا بننے والا جو کہے کہ میں قرآن پڑھوں, اتنے بڑے افسر کی بیگم اور میں قرآن پڑھوں, میں تو دنیا کا علم جانتی ہوں, یعنی میں تو اتنی بڑی یونیورسٹی میں جاتی ہوں, اب میں قرآن سیکھنے آؤں. ایسے جملے کہنا, کون؟ قرآن سے علم سے رکنے والا. اور دوسرا حیا کرنے والا کون؟ میمانی لا یتعلمانی, دو میم ایسے ان کو علم نہیں آئے گا, ایک المستحی اور ایک متکبر. کسی بھی چیز کو اپنے قرآن کے اور دین کے سیکھنے کی رکاوٹ نہ بنائیے. مثلاً میں اس عمر میں پڑھ لوں, اب میں تو بوڑھا ہو گیا, اب مجھے تو بیٹھنا نہیں آتا, اس قسم کی سوچ رکھنا, ایسے جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو پہلی چیز, کون علم نہیں لے سکتا؟ متکبر. دوسری چیز جس میں حیا نہیں ہونی چاہیے وہ ہے اظہار حق کے معاملے میں. مثلاً ہم حق بات کہنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کے ڈر سے چپ ہوتے ہیں, فلاں برا مان جائے گا, حق بات تھی لیکن کہی تو میری بے عزتی ہو جائے گی, یا اس طرح ہو جاتا کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کون حق پہ ہے کون نہیں ہے, لیکن ہم صرف ان لوگوں کے ڈر سے سچ کا ساتھ نہیں دیتے. پھر اسی طرح تیسری چیز ہے, برے کاموں سے روکنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. حق بات حق ہوتی ہے, اس کو اچھے طریقے سے کہا جا سکتا ہے. اور اسی طرح چوتھی چیز ہے, شریعت کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے. مثلاً طہارت کی باتیں ہیں یا کوئی ایسے مسائل جن کو پوچھنے کی ضرورت ہے, تو اس صورت سے ہم ایک محاسبہ شیٹ اپنے لیے تیار کرتے ہیں جو ہمارے شعور کو بیدار کرے. سوال اور جواب آپ کے, کیا میرے اندر حیا ہے؟ کیا میں حیا کو کمزوری تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں حیا کو فرسودہ تو نہیں سمجھتی؟ فرسودہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اولڈ ڈیٹڈ, پرانی. کیا کہتے ہیں ہمارے اس کو؟ بیک ورڈ. شاباش. پینڈو, میں پینڈو لگوں گی اگر ایسے کپڑے پہنوں گی تو, سر پہ دوپٹہ لیا تو پتہ نہیں کیا لگ جاؤں گی. کیا میں اپنی بچیوں کو بہادر بناتے بناتے بے حیا تو نہیں بنا چکی؟ کیا میں اپنی سوچوں کا بھی تزکیہ کرتی ہوں؟ کیا میں معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی؟ کیا میں انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال تو نہیں کر رہی؟ کیا میں اپنے آپ کو گندے مناظر دکھا کر اپنی آنکھوں کو بے حیا تو نہیں بنا رہی؟ کیا میں اپنے کانوں کو گندی باتیں سنا کر بے حیا تو نہیں کر رہی؟ ہر ایک کا جواب اپنے پاس یس نو لکھتے جائیے. کیا میں ناجائز چیٹنگ کر کے اپنے ہاتھوں کو بے حیا تو نہیں کر رہی؟ کیا میرا دل غیر محرم کی محبت کی وجہ سے حیا سے خالی تو نہیں ہو چکا؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے میں دوچار ہوتی تو کیا کرتی؟ کیا عورت ہونے کے ناطے گھر میں رہنا مجھے قید لگتا ہے؟ کیا عورت ہونے کے ناطے گھر سے بے مقصد نکلنے کو ناپسند کرتی ہوں؟ کیا عورت ہو کر میں گھر سے باہر ہوتی ہوں تو خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں؟ اس جیسی آپ 101 باتیں لکھ لیں, کسی کو نہ بتائیں, لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حیا دے دے اور اپنی حیا کو قائم رکھنے والا بنا لیجئے, کیونکہ حیا میں ہی حیات ہے. اس کے بغیر آپ دیکھ لیں مغربی معاشرہ آج اپنی موت آپ مر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حیا قائم رکھے تاکہ ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں. آمین. تو یہ تھا بک کے ساتھ پارے کی ترتیب. آپ دیکھیے کہ سورت ہود تک پیچھے ہم نے پڑھا تھا, یہاں سورت یوسف سے ہمارا معاملہ شروع ہوتا ہے. ہم نے کیا دیکھا, خلاصہ کرتے ہیں. سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ ہے. اس سورت میں انسانی رشتوں کی اہمیت ہے, کہیں محبتوں کے امتحان ہیں تو کہیں نفرتوں کی آزمائش کا ذکر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ خوابوں کی اقسام تین طرح کی ہیں. نمبر ایک اللہ کی طرف سے, کیا بولتے ہیں اس کو, دوسری دل میں چھپی ہوئی باتیں, حدیث النفس, اور تیسرے شیطانی خواب, نائٹ میئرز. پھر ہم نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے تذکرے کو, اور پھر آیت 7 میں اس قصے کا تذکرہ جو مکے والوں نے پوچھا تھا. آیت 32 میں ہم نے دیکھا کہ جتنی نعمتیں زیادہ اتنا فتنہ زیادہ, یعنی جس کو اللہ حسن زیادہ دیتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں بھی پھر زیادہ آتی ہیں. ایسی لڑکی جو خوبصورت بھی ہے اور پھر نمائش کر کے باہر جائے گی تو زیادہ لڑکے اس کو چھیڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کسی دن کوئی اس کی عزت کو خراب کر دے. تو خوبصورتی دکھانے کی نہیں, چھپانے کی چیز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, بے حیا ہونا ماڈرن ہونا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, بیکورڈ ہونا ہے. اب حیا کیسے سکھائی جائے, چند باتیں دیکھیے بے حیائی سے بچنے کے طریقے. نمبر ایک, اس کا اہتمام بچپن سے ہی شروع کر دیں. بڑے ہونے تک بچیوں کی تو مت ہی ماری جاتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا, یعنی ٹانگ کے اوپر ایک اور بس پلاسٹک چڑھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں, اس کو اپنی تھائیز کا, اپنے ہپس کا اور جسم دکھنے کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا. پھر ہم ایک دم اس کو کہہ دیں اب تم 16 سال کی ہو گئی اب اچھے کپڑے پہنا کرو, اس کو تو لڑکوں والا اپنا جسم اب لگے گا. تو بچپن سے بچیوں کو خاص طور پہ باحیا لباس پہنائیے. لڑکوں کو نظریں جھکانے کی دعوت دیجیے. اپنے 8 سے 9 سال کے بچے کو کہیں بیٹا یعود من ابصارکم, آنکھیں جھکا کے رکھو. پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا کہ نماز اور قرآن سے گہرا ربط بنائیے. صحابیات کے قصے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی سنائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں جن میں حیا نہیں کرنی چاہیے, کتنی چیزیں تھیں, 4, سب بولیں. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, شاباش. چلیے محاسبے کے نقطے تو میں یہاں نہیں بولوں گی, یہ آپ لوگوں کو گھر میں ملیں گے آیتوں کے ساتھ, اور آپ لوگ کرتے ہیں اس پہ کوشش, گھر میں اکیلے میں بھی تھوڑی دیر بات کیا کریں, اس کے بغیر آپ کی اصلاح بہت مشکل ہوگی. چلیے جیمز آف دی پارا نوٹ کریں, یاد رکھنے کی باتیں. قرآن اللہ کا کلام, لفظ دل پر لیں, کاپیوں پہ لکھنے سے زیادہ دلوں پہ لکھیں. پھر اپنی جان کا دفاع کرنے والا دین کا دفاع نہیں کر سکتا, یعنی ہر وقت اپنی انسیکیورٹیز میں, ہائے میرے بچے, ہائے میرا گھر, ہائے میں بیمار, ہائے وہ, تو دین کو تو وہ بیچارے کو چھوڑ کے ایک منٹ میں بھاگ جائے گا, اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے گا. تو یہ مجھ سمیت ہر انصار اللہ کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی. چلیے نیکسٹ دیکھیے, اولادوں کی ذہنی افکار صحیح کریں, یعنی اس وقت ہمیں اپنے بچوں کا اور اپنی یوتھ کا اور اپنا بھی مائنڈ سیٹ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام برائی کے ماحول سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. پھر اسی طرح خواب کی تین قسموں پہ غور کرنا ہے. خواب خاص طور پر برے خواب جو ہوتے ہیں کسی سے بیان نہ کریں. سامنے والے کی ہوئی تعبیر سچ ہو سکتی ہے, اور جھوٹے خواب بیان نہ کریں. پھر اسی طرح نفرت کے جواب میں محبت بانٹیں. نسلوں کو بچانا ہے تو قرآن و سنت سے جوڑنا پڑے گا. اور آج کا اہم نقطہ کیا تھا اس بارے کے, دیکھیے اندر صورت میں, شرم و حیا اس صفت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان قبیح یعنی برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے. حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے, لہذا با حیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے اور پروردگار عالم کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے. حیا کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی جائے, یعنی دماغ میں آنے والی سوچوں کی بھی حفاظت کی جائے اور تنہائی میں بھی برے کام سے رکا جائے. اور دعا جو ہم نے پیچھے سورہ ہود میں پڑھی تھی مل کے پڑھ لیجئے, بسم اللہ مجریہا. دیکھیں یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کی ٹیچر کا بتایا ہوا رول نہیں چلے گا, سمجھ آ گئی؟ رے کوئی لفظ نہیں ہوتا نا, ری ہوتا ہے, لیکن یہاں ری نہیں رے ہے, وہ خود ہی بتائیں گے آپ کو اس کی وجہ. تو مجری نہیں مجریہا و مرساہا, إِنَّ رَبِّي لغفور الرحیم. اور اپنے لیے جو ہم نے سوال اس میں نوٹ کرنے ہیں، حیا پیدا کرنے کی کچھ تجاویز، نقصانات اور کن معاملات میں حیا نہیں کرنی چاہیے، ان کو نوٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جتنا آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں گے، لکھیں گے، اتنا زیادہ یہ پھر آپ کے اپنے عمل میں بھی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. یہ تو تھا ہمارا پارہ. اب ہم اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ریکیپ پوائنٹس بھی کر لیتے ہیں، جس پہ ہمارا یہ موضوع پورا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے. اللہ کے نبی نے حیا کے بارے میں کیا کہا؟ بخاری کی روایت ہے کہ حیا خیر کے سوا اور کچھ نہیں لاتی. پھر اسی طرح بخاری کے ایک اور روایت ہے کہ ایمان کی 63 سے زیادہ شاخیں ہیں، جس میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے. حیا بہت پیاری چیز ہے، اس کو اپنے اندر لائیے. ہمارے ایک اور مس کنسیپشن ہے کہ لڑکوں میں حیا، نا یہ کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو؟ یہ جملہ نہیں بولنا. مردوں میں بھی حیا ہونی چاہیے. حضرت عثمان میں اتنی حیا تھی کہ آپ نے فرمایا فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. پھر اسی طرح وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها، پہلی آیت پارے کی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رزق کی فکر چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیں جاب، قرآن کورس کر لیں، اللہ بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی آپ کے پیسے کم نہیں ہوں گے. مجھے یہاں پھر ایک بچی کا خیال آ جاتا ہے کہ جو مجھے یہاں کی زبان میں اگر آج کی پرائس کا جو اپنے امیجینیشن سے صرف آپ کو بتاؤں تو اس کی 8 سے 9 لاکھ روپے تنخواہ تھی مہینے کی. جب قرآن کی طرف آئی تو اس نے چھوڑ دیا. پھر ایک سے ایک رستے بنتے گئے. وہ گواہی دیا کرتی تھی کلاس میں بیٹھ کر، اللہ جانتا ہے جب میں اتنے پیسے کماتی تھی اس وقت بھی میری جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا. جو کماتی تھی اڑاتی تھی نیا فون اور ادھر ادھر جا گھومنے، جا دوسرے ملکوں میں، ایسے دوستوں کے ساتھ جاتی تھی جیسے آپ اٹھ کے اپنی خالہ کے گھر چلے جائیں. کہتی آج پیسے زیادہ ہوتے ہیں، ایک ایک پرس 20-25 ہزار روپے کا لے آئے گا بندہ تو اس کی پوری کہاں پڑنی ہے. تو یاد رکھیے پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا. اور آپ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی ضروریات بھی تو کم ہو جاتی ہیں نا. باہر نکلتی عورت اس کو تو 10 قسم کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو بہرحال آگے چلیے سورۃ ہود آیت 7. ہم سب کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر اسی طرح سورۃ ہود 18. وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا اور خواب کو اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی جھوٹ کی قسم تھی. اسی طرح ہود 23. وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ. اور وہ اپنے رب کے آگے بجھ گئے. مومن کون ہے؟ ہمبل. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا لیا، کمزور کر لیا. اور اسی طرح سے انبیاء کرام اپنی قوموں کو جس خطاب سے پکارتے تھے وہ تھا یا قومی، اے میری قوم. تبلیغ کا بہترین نقطہ، لوگوں سے پیار کے ساتھ بات کیجئے، ان کو برا نہ لگے، آپ ان سے محبت کیجئے. پھر استغفار کی بات ہم نے دیکھی تھی سورۃ ہود 52 میں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اور اسی طرح ہم نے سمندری جہاز یعنی سفر، ایک ہوتے سواری خشکی کی، تری کی سواری کی دعا سیکھی تھی، کالر کبو فیحا بسم اللہ مجرحا و مرساحا ان ربی لغفور الرحیم، یعنی بسم اللہ کے ساتھ اپنے کاموں کا اور سفر کا آغاز کیجئے. پھر اسی طرح سورۃ ہود 61 میں ہم نے دیکھا تھا ان ربی قریب مجیب، آپ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے، اس لیے کبھی یہ نہ کہیے گا کہ میرا رب میری نہیں سنتا. پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن ایک گائیڈ ہے، مینول آف لائف ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. دعا سارے دہرا لیجیے اس پارے کے اندر جو اب آنے والی ہے. 13واں پارہ ہمارا آگے شروع ہونے لگا ہے. اس کے اندر سے جو دعا آپ نے میں نے اپنے لیے یاد کرنی ہے میرے ساتھ دہرائیے، رب بجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا جو سورۃ ابراہیم کی آیت 41 میں آئے گی. تو الحمدللہ ہمارا 12واں پارے کا ٹاپک بھی پورا ہوا. چند باتیں نوٹ کیجئے حیا سے متعلق، بہت ضروری باتیں ہیں. میں چند جملے بولوں گی، آپ کوئکلی لکھتے جائیے، اب آپ کے ہاتھ اور قلم چلیں گے. حیا کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ حیا فطرت کی محافظ ہے. گارڈین آف آور نیچر. شریعت انسان کی عادتوں کو فطرت کے قریب چاہتی ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ ہماری عادتوں کو جبلت کے قریب کر دے. حیا کیا ہے؟ انسان کا خاصہ ہے. جانوروں میں حیا نہیں ہوتی، اسی لیے جانور کپڑے نہیں پہنتے، پردہ نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے فارغ ہو جاتے ہیں. شیطان چاہتا ہے کہ ہم فطرت سے ہٹیں. بے لباس رہنا، نیوڈیٹی یا ٹو بی نیکڈ، یہ جانوروں کا کام ہے اور شیطان آپ کو مجھے اس پہ لاتا ہے. اسی لیے سورت نور 21 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو کیا پتہ چلا کہ حیا کیا ہے؟ کہ آپ کی فطرت سلامت رہے، آپ انسان رہیں، جانور نہ بن جائیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں کیسے ورغلاتا ہے، بے حیا کیسے بناتا ہے؟ تو یاد رکھیے دو لفظ ہیں، فحاشی اور منکر. شیطان کے یہ دو ہتھیار ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں بے حیا بناتا ہے. سورت نحل 90 نوٹ کیجئے گا، وَيَنْهَانِ الْفَخْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَخْشِ. فخش اور منکر اور بغی، اس کے راستے شیطان ہمارے اندر آتا ہے. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے کہ حیا سکھانے والی چیز نہیں کہ آپ کو میں ایک حیا کورس کرا دوں. کوئی حیا کورس نہیں ہوتا، یہ سیکھنے والی نہیں، یہ فطری طور پہ انسان کے اندر موجود ہے. آدم اور حوا جنت میں تھے، شیطان کے بہکاوے سے پھل چکھا، جنت کے کپڑے اتر گئے، تو فوراً جنت کے پتوں سے ستر کو چھپانے لگے. حالانکہ وہاں کون تھا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا، شوہر بیوی تھے، لیکن وہ حیا کا مادہ تھا جس کی وجہ سے بغیر سورت نور پڑھے یا بغیر سورت الاعراف پڑھے وہ پتوں کو چھپانے لگے. آج بھی بچے کو آپ ننگا کریں گے نا، ایک دم وہ اپنی ٹانگ کھینچے گا. کرتا کیا شیطان؟ کیا ایک دم جا کے آپ کو کہے گا بے حیا ہو جاؤ، برے کپڑے پہنو؟ اتنا بیوقوف نہیں ہے شیطان، بڑا سمجھدار ہے، سائیکاٹرسٹ ہے اتنا بڑا. کرتا کیا؟ سب سے پہلے وہ انسان کو فحش کاموں میں لگاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ براہ راست فحش کاموں میں نہیں دے گا حکم، درجہ بہ درجہ لے گا، منکرات زندگی میں لائے گا، برائیاں لائے گا. یہ دیکھ لو، یہ سن لو، چلو ویکینڈ ہے، چلو رات کا وقت ہے، چلو دوستیں ہیں، ایسے ہے وہ. ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لائے گا، مطلب سود میں لے آئے گا، پک کا گوشت کھلوائے گا. یہ رستے جب آسان ہو جاتے ہیں نا منکر کے، تو انسان کی فطرت مٹنے لگتی ہے، پھر اس کو حلال حرام کا فرق نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ جنت کا پھل چکھا جو منع تھا تو جسم کے کپڑے اتر گئے. تو لکھیے حرام کے لک میں از ایکول ٹو بے حیائی. پہلے شیطان حرام کھلائے گا، اس کے بعد بے حیا بنائے گا، اور جب حیا اتر جاتی ہے پھر زبان کھلنے لگتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا ایک درہم لینا 36 یعنی 36 ٹائم زنا کرنے سے سخت گناہ ہے. تو اب شیطان کیا کہتا ہے؟ مثلا اگر سود کی بات ہو تو ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. تو بہرحال ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. آپ دیکھیں کہ شراب حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ شراب میں انسان اپنی حفاظت سے غافل ہو جاتا ہے. اور دو چیزیں انسان کے اندر جس کی وجہ سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، ایک خوف، چور، ڈاکو، سانپ، چھپکلی، اس کو دیکھیں ایک دم بھاگنا شروع ہو جائیں گے. یعنی خوف کی وجہ سے انسان بھاگتا ہے، اور دوسری حیا سے. شراب ان دونوں چیزوں کو دبا دیتی ہے. نشے کی حالت میں انسان بعض دفعہ ایسے بے حیائی کے کام کرتا ہے کہ جو عام طور پہ نہیں کرتا. ایک اور خوبصورت نقطہ نوٹ کریں حیا کے بارے میں، حیا اور حیات جس کو زندگی کہتے ہیں، دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، ہا یا یا. کیا پتہ چلا؟ حیا ہے تو حیات ہے. حیا مٹ جائے تو معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی خطرے میں پڑی جاتی ہے. اچھا، ہمارے ہاں حیا کا ایک بڑا روایتی تصور ہے. میرا خیال ہے جس وقت آپ لوگوں نے یہ ٹاپک سنا ہوگا تو آپ سوچ رہے ہوں گے خاص قسم کی وضع قطع کی بات ہے، عورت یہ پہننے اس طرح نہ جائے، یہ نہیں. حالانکہ اچھے کپڑے پہننا، با حیا کپڑے پہننا حیا کا ایک ٹاپک ہے. ساری حیا اس میں نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیا ایک پورا رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے. سب سے پہلے خالق اور مخلوق کے بیچ میں حیا ہو. اللہ نے جو کہا وہ کرو. یعنی ایک بندہ نماز کی اذان سنے اور نماز نہ پڑھے، ہے نہیں بے حیا. اس کے اندر حیا ہی نہیں ہے کہ میرا مالک اتنی بڑی ہستی ہے اور میں اس کی بات نہیں مان رہا. جب خالق کے ساتھ حیا ہوگی نا تو پھر اللہ کے ساتھ رویہ درست ہوگا، پھر فرائض پکے ہوں گے، پھر ہم مخلوق کے اوپر آ جاتے ہیں. مخلوق میں سب سے پہلے ماں باپ. ایک بچہ ماں باپ کے آگے بولتا ہے یا ان کی بات نہیں سنتا تو حیا کی کمی ہے. پھر اسی طرح ساتھ رہتے ہوئے شوہر بیوی میں حیا ہوتی ہے، وہ اس کی عزت کریں، وہ اس کی عزت کریں. بھائی بہنوں کے بارے میں حیا، ساتھ کام کرنے والوں کے لیے حیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیا از اے فل کوڈ آف لائف. پورے رویے کا نام ہے. آپ کہہ لیجئے حیا ایک چھلنی ہے, اس میں سے سوچ اور خیالات چھن چھن کر آتے ہیں. برے خیالات چھٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے نہیں یہ سوچنا, برے کام میں نے نہیں کرنے, بری باتیں میں نے نہیں کرنی, برے کپڑے میں نے نہیں پہننے, اور اس طرح انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسان پاک سے پاک ہو جاتا ہے. اور جتنا زیادہ اللہ سے تعلق درست ہوگا, نمازیں پڑھیں گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو ویسے بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. ابن مسعود سے ایک روایت ہے ترمذی کی, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اسے کرنی چاہیے. تو کہا اللہ سے حیا کیسے کریں, تو مراد یہ کہ دماغ میں آنے والی سوچوں کی حفاظت کرو. غلط باتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی جو ہم سوچ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. پھر فرمایا پیٹ میں جو لقمے ڈال رہے ہو اس کو حرام سے بچاؤ, یہ بھی حیا ہے. دیکھیں نا, ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, اب آپ کو مجھے تو نہیں پتہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, لیکن اگر وہ حرام کمائی سے آیا ہے تو اس نے اللہ سے حیا نہیں کی. پھر اسی طرح موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو, کیونکہ آخرت کو جب مقصد بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا, صبر کرنا آسان لگے گا. اور خاص طور پہ دیکھیے حیا کا تعلق تنہائی سے بھی ہے. آج کے دور میں لوگ حلوت کے گناہوں سے نہیں بچتے. ابھی تو ہمارا مختصر ٹائم ہے, دو تین شیئرنگس میں نے رکھی ہوئی تھی کہ اگر موقع بنا تو آپ کو کہیں نہ کہیں سناؤں گی کہ کس طریقے سے حیا جب ہوتی ہے تو انسان تنہائی میں بھی پھر اپنا خیال رکھتا ہے, وہ کسی سے غلط بات کہہ نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا, اور اس کی زندگی میں ایک عورت اور مرد اکٹھے نہیں ہو سکتے, تنہائی میں اکیلے میں بالکل کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. وجہ کیا کہ تیسرا شیطان ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے, یعنی بلا وجہ برہنہ نہ رہے, کیونکہ وہ فرشتے جو ہمارے نام اعمال میں چیزیں لکھتے ہیں وہ جب ہم کپڑے اتار دیں تو ہم سے ہٹ جاتے ہیں واش روم میں جاتے وقت. اسی لیے کہا گیا دعا پڑھ لو اور باتھ روم میں بولنا نہیں چاہیے. کئی لوگ اندر جا کے باتیں کر رہے ہیں, تولیہ دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, یہ غلط بات ہے. جب جسم پہ کپڑا نہ ہو تو کم سے کم بات کرنی چاہیے, ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح حیا کا ایک اور کانسیپٹ ضرور ڈسکس کروں گی بچیوں کے ناطے سے, اور وہ کیا ہے کہ جب بلوغت کی عمر آتی ہے, پیوبرٹی کی ایج ہے, مینسٹریشن کی ایج آ گئی, اب جسمانی تبدیلیاں فزیکل بھی مینٹل بھی چینجز آتی ہیں, اب بچے ماں باپ سے ڈسکس نہیں کرتے, شرم آتی ہے. بعض جب ہم ماؤں سے بیٹیوں کی دوستی نہیں ہوتی ہے, اب تبدیلی آ چکی ہے زندگی میں, کس کو بتائیں, پھر سہیلیوں سے پوچھیں گی, دوستوں سے. آج کل تو میڈیا اور گوگل آنٹی بہت کچھ بتا دیتی ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ ماں بچوں میں اس معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے. باپ کا فرض ہے کہ بیٹوں کو اس عمر کے تقاضے بتائے, اور ماں کا فرض ہے کہ بیٹیوں کو بتائے حلال اور حرام ہے, نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, غسل کا طریقہ, یہ سب کچھ. تو یہ ساری چیزوں میں یہ حیا نہیں ہونی چاہیے. آپ ماں ہیں اگر تو اپنی بیٹیوں سے اتنی دوستی رکھیے کہ وہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی بجائے آپ سے ہی پوچھ لیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جتنا آپ کا اپنا گیپ کم ہوگا بچوں سے, اتنا بچے دوسروں کی طرف کم جائیں گے. آج کیا ہوا کہ حیا جتنی عام ہونی چاہیے تھی اتنی بے حیائی ہو گئی. بڑے لوگ آپ دیکھیے بچے کو کسی غلط کام سے روکتے تو کیا کہتے تھے, شرم کرو, حیا نہیں ہے, کس کے بیٹے ہو. یعنی وہاں یہ کلچر تھا, گلٹ دو, گناہ کا کام کرتے ہی فوراً لوگ کہتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی, بے حیائی نہیں. آج کہتے ہیں جس کے سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچوں کو ٹوکو نہیں جی, اس سے ان کے اندر احساس جرم پیدا ہوگا, اور اس کو بولڈ بنا دیا. چھوٹے بچوں کو نہیں ٹوکنے دیتے, باہر کے ملکوں میں تو جرم ہے, آپ اپنے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہ ساری حد سے بڑی ہوئی باتیں ہیں, نہ بے حیائی کانفیڈنس ہے, اور نہ کہہ لیجئے کہ یہ بہت ایک اچھا طرز زندگی ہے. بیچ میں رہیے, اور خاص طور پہ جو میڈیا کا رول ہے ہمیں بے حیا بنانے میں, اس پہ تو مجھے کچھ بھی نہیں کہنا, یہ تو ہر اس کو پتہ ہے جس کی فطرت سلیم ہے. تو لہٰذا گندگی سے گندگی ہم دیکھ لیتے ہیں فلموں اور ڈراموں کی صورتوں میں, اور وہاں سے فیشنز نکلتے ہیں اور گلی گلی کونا کونا دیہاتوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں حیا کا کلچر ملے, عورت کی طرح مرد کو بھی حیا کی ضرورت ہے. اور جب مرد کو کہہ دیتے ہیں لڑکیوں کی طرح حیا نہ کرو, تم کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو, غلط بات ہے. اچھا لڑکیوں نے حیا کس سے سیکھی, فلموں سے, ہیروئن ہے حیا آئی, کسی شہری بابو کو دیکھا اچھل رہی, دھک دھک دل کر رہا ہے, دوپٹہ مروڑ رہی ہے. اب ایک پڑھی لکھی لڑکی نے تو دیکھا حیا, یہ وہ کہے کہ میں تو کبھی نہیں حیا کروں گی, یہ تو بڑی بری بات ہے, میں تو بیوقوف لگتی ہوں. حیا از کانفیڈنس, ایک جملے میں بات سمیٹ کے آگے لے جاتی ہوں. عورت اور مرد کا ڈسٹینس, یہ حیا ہے. آپ حجاب پہن کر بھی مردوں کے ساتھ کھلے دل سے باتیں کر رہی ہیں, لچک لچک کے اور آنکھیں مٹکا مٹکا کے آپ نقاب میں بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بے حیائی ہے, اور دوسری طرف بھی نہیں ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو ایک لمٹ پہ رکھیے, جدھر جتنا ہوگا، کیونکہ ہمارے اللہ کے نبی بھی بحیات تھے اور کنواری لڑکیوں سے زیادہ ان میں شرم اور حیا تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمیں اس حیا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.